السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو شاهد ومشهود، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي في أوصافه حامد ومحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المسعود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقال الله عز وجل له الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. برادران اسلام، دختران ملت، وقفے سے قبل ہم نے اعلان کیا تھا کہ رمضان کے بعد جب مجالس کا آغاز ہوگا تو ان شاء اللہ العزیز ہر مجلس میں حق تعالی جل شانہ کے اسماء مبارکہ سے متعلق تھوڑی سی بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی. اس کی تین غرض ہیں. ایک غرض تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو بکثرت سنتا ہے تو وہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. اس کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اسماء حسنہ کو یاد کرنے میں مدد ملے گی، اور یہ بھی بڑی فضیلت والی چیز ہے. خطبہ استقبالیہ میں آپ نے سنا، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، انہیں یاد کرو، اس کے یاد کرنے سے حق تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے جنت میں داخل عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا 99 اسماً مئة الا واحدا من احصا دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، 100 جو ان کو یاد کر لیتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. اس روایت کے پیش نظر ہماری غرض و غایت یہ ہے کہ ہم سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ کے مبارک نام یاد دلائیں، یہ تاکہ اس نام کا ورد کر سکے اور اس نام کی برکت سے اللہ جنت میں داخل عطا فرمائیں. یہ ہوگی پہلی غرض. دوسری غرض کیا ہے؟ دوسری غرض یہ ہے کہ آدمی زندگی میں نشیب و فراز سے گزرتا ہے، خوشی اور غم کے حالات آتے اور جاتے رہتے ہیں. کبھی آدمی خوشیوں سے سرشار ہوتا ہے اور کبھی دکھ، درد اور الم کی کیفیات اس پر وارد ہوتی ہیں. جس وقت انسان دکھوں میں ہوتا ہے، غموں میں، حزن و ملال میں ہوتا ہے، درد و الم کی کیفیات میں ہوتا ہے، تو اس وقت میں انسانی کیفیت یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسا سہارا اور آسرا ہو کہ جس کو تھام کر اپنے دل کا مدعا رکھوں. کوئی ایسا دوست ملے، کوئی ایسا شناسا ملے جس کے کاندھے پہ سر رکھ کے روؤں اور اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کروں. چونکہ مخلوق سے کٹ کر خالق سے ہونا یہ سلوک کی تعلیمات میں سے ہے، تو سلوک کی تعلیم میں قرآن کے ضابطے کے تحت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں، دکھ میں، درد و الم میں، حزن و ملال میں، غم کی کیفیات میں مخلوقات کے آسرے اور سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ اس اللہ کا سہارا کیوں نہیں لیتے جو خود یہ کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا؟ کون ہے بے قراریوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا؟ کون ہے تمہاری مشکل کشائی کرنے والا؟ کون ہے تمہاری بے قراریوں کو دور کر کے تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا؟ وہ اللہ، چنانچہ اللہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ اللہ کو پکار کر اپنے دل کا مدعا اس کے سامنے رکھنا، یہ دوسری غرض و غایت ہے۔ اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ یہ غرض دوسری ہوئی۔ پہلی غرض یاد کرنا، یاد کے نتیجے میں جنت کا حصول۔ دوسری غرض اللہ کے نام یاد ہوں گے تو اس کے ناموں کے ذریعے سے اس سے استعانت اور مدد طلب کی جائے گی۔ تیسری غرض، اس کے دو حصے ہیں، یا اس کو چار حصوں میں آپ تقسیم کر لیں سمجھنے کے لیے۔ تیسری غرض یہ ہے کہ اللہ کے اسماء پر ایمان لانا لازم ہے، بغیر اسماء پر ایمان لائے کہ ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچے گا۔ اس ایمان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو ایمان اجمالی کہتے ہیں، دوسرے قسم کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں، اور تیسرے قسم کو ایمان تحقیقی کہتے ہیں۔ ایمان اجمالی کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے، آمنا، اللہ رحیم ہے، آمنا، اللہ ملک قدوس ہے، آمنا، ایسا کیسا ہے؟ کما ہوا بھی اسمائی، جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، یہ نہیں پتا وہ کیسا ہے لیکن ہم ایمان لائے، اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی۔ اب اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ایمان تفصیلی کیا ہے، رحمان کون ہے، پھر اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اس کو اللہ کہہ کے پکارو، اس کو رحمان کہہ کے پکارو، اسی کے لیے پیارے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو اور اس کے دامن میں پہنچ جاؤ۔ یہ ایمان تفصیلی کہلاتا ہے، صفت کے ذریعے سے ذات کا تعارف و ادراک، صفت کے ذریعے سے ذات کا تعارف اور معرفت، پہچان، یہ ایمان اسمائی یا توحید اسمائی کہلاتا ہے۔ اصطلاح علماء میں، علماء کی زبان میں اس کو توحید اسمائی بولتے ہیں، یہ یوں بھی کہتے ہیں توحید اسمائی و صفاتی، اسماء و صفات کی توحید۔ توحید اسمائی و صفاتی کی پھر ایک اور قسم ہے، اس قسم کو یہاں ایک بات میں چھوڑ کے آگے چل رہا ہوں، آگے عرض کروں گا۔ اس قسم کو جو تیسری قسم ہے، ایمان تحقیقی کہتے ہیں۔ اب تحقیق یہ کی جائے گی کہ یہ اسماء اللہ پاک کے لیے مختص ہیں، تو ان اسماء کے ذریعے سے کائنات کا نظام ربوبیت کیوں ہو رہا، کیوں کر ہو رہا، کیسے ہو رہا؟ بہت گہری بات ہے، اتنی گہری بات کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنی جامعیت ہے۔ اس کو حضرات مشائخ یہ کہتے ہیں، صوفیاء حقہ یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے۔ کہاں اللہ کے کس اسم کا، کس صفت کا ظہور ہو رہا ہے؟ اس میں کچھ نزاکتیں ہیں، ان نزاکتوں کو بھی ہم آج کی مجلس میں عرض کریں گے۔ گویا یوں سمجھیں کہ اسماء الحسنی پتہ نہیں کب تک چلیں گے، لیکن جب تک چلیں، ہر بیان سے پہلے میرا آج کا یہ بیان اس بیان کی تمہید ہوگا۔ بنیادی طور پر آج کی جانے والی گفتگو اگر مستحضر رہے تو آئندہ جو بیانات ہوں گے اس سے پہلے یہ بیان ضرور ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے. تمہید ذہن میں رہے گی, مضمون سمجھ میں آئے گا, پہلا ہی خطبہ یاد نہ ہو, تمہید ہی ذہن میں نہ ہو, پھر آگے کتنی ہی تقریریں کی جائیں کوئی فائدہ اور اس کا حاصل نہیں ہوگا. تو آج کی تمہید کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. تیسری غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا ایمان کا کمال حاصل ہو, توحید اسماء و صفات کا کمال حاصل ہو. اب یہ کمال حاصل کرنے کے لیے ان اسماء کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ اسماء ہیں کون سے, اس کا تذکرہ کہاں ہے, اسماء کہتے کس کو ہیں, صفات کہتے کس کو ہیں, افعال کہتے کس کو ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے نا, رحمان کیا ہے, وہ تو نام ہے, رحمان کیا ہے, وہ تو صفت ہے, رحم کیا ہے, وہ تو فعل ہے, الگ الگ ہے کہ وہ ہے, صفت بھی وہی, فعل بھی اسی میں, اور ساتھ ساتھ اسم بھی وہی کہلا رہا. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ ذہن میں رکھ, جب آپ سات سال مدارس عربیہ میں پڑھتے ہیں, اعدادیہ اول دوم سوم چہارم پنجم ششم, پھر آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جاتی ہے العقیدۃ الطحاویہ, اس میں یہ بات آپ کو سمجھاتے ہیں. جو بات آپ کو سات سال بعد سمجھانی تھی وہ آج سمجھا رہے ہیں تو زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ وہ بھی اس کو سات سال بعد سمجھاتے ہیں جو مستقل وہ کتابیں پڑھنے والا, اپنے تو وہ کتاباں لائن میچ نہیں ہیں. بہت زیادہ ہم کو ذہن حاضر رکھنے کی ضرورت پڑے گی. مشار الیہ کو اسم کہتے ہیں, جس کی صورت کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے. مثلا آپ میں سے کسی کا نام ہے عبد القدیر, میں آپ سے پوچھوں صاحب آپ میں عبد القدیر کون ہیں, تو وہ آپ بتائیں گے فلاں ہیں. آپ میں سے کسی کا نام ہے ابراہیم, میں کہوں گا کہ بھائی ابراہیم کون ہے, جاننے والا کہے گا فلاں کا نام ابراہیم ہے. میں کہوں گا کہ بھائی, لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اس میں محمود کون ہے, آپ کہیں گے کہ صاحب اس کا نام محمود ہے. یہ کیا ہے, جس کی طرف اشارہ اس کے اسم کے ساتھ کیا جائے, اسم کے ذریعے سے اس کی ذات کا تعارف ہو. اسم اپنے اندرون میں صفت رکھتا ہے, صفت اس وقت تک ہے جب تک وہ بالقوا ہو, صفت اس وقت تک ہے جب تک وہ بالقوا ہو, اور وہی فعل کب بنتا ہے جب اس کا ظہور ہو. نہیں سمجھ میں آیا, ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. دیکھو بھائی حافظ صاحب, بھائی حافظ صاحب کون ہے, بھائی حافظ صاحب بولتے بولتے فلاں فلاں حافظ صاحب, یہ کیا ہے, مشار الیہ اسم کہلاتا ہے. حافظ, آپ اشارے سے اس کی ذات کی طرف رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں, انہیں حافظ ہے بول کے اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. پھر انہیں حافظ ہے یا نہیں ہے, یا اس کو جاننے والا جانتا ہے, اس کو عارف کہتے ہیں, جاننے والا ہی جانے گا, یا پھر وہ خود جانتا ہے. اس طرح جاننے کی دو قسمیں ہوئی, ایک بنفس نفیس اللہ کا اپنی ذات عالی کو جاننا, اللہ اپنے آپ کو جانتے ہیں, اور ایسے ہی اللہ کی مخلوقات کا اللہ کو جاننا, اس کو عرفان کہتے ہیں. جیسے حافظ کو یا تو وہ جانتا ہے کہ میں نے حفظ کیا ہے میں حافظ ہوں, یا اس کو پڑھانے والا استاد, یا اس کے ساتھ پڑھنے والے طلباء, یا اس کے مدرسے کے ذمہ دار, یا اس کے ماں باپ, یا اس کے رشتہ دار دوست احباب تو جانتے ہیں کہ صاحب ہاں اس کو قرآن پڑھتے ہم نے دیکھا ہے, اس کو قرآن پڑھتے ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حافظ ہے, یہ جاننا ہوتا ہے. اب اس کے حفظ کی صلاحیت کے ہونے کا, اس کے وصف کے حافظ ہونے کا ظہور کب ہوگا, جب وہ قرآن اچھے انداز میں پڑھ کر آپ کو سنائے یا آپ کے نماز کی امامت کر کے دکھائے, پھر آپ کہیں گے کہ صاحب ہاں یہ حافظ ہے قرآن. تو نماز کا پڑھنا ہے, تلاوت کا کرنا ہے, اس کا فعل ہوگا اور فعل کے ذریعے سے پڑھ جانا چاہتا ہے اور فعل کے ذریعے سے بالقوہ جو اس کے اندرون میں حفظ پوشیدہ تھا وہ ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کے جو اوصاف تھے وہ بالقوہ تھے ہی جس کو اللہ جانتے تھے. اللہ نے چاہا کہ میں اپنے اسماء کو کائنات میں ظہور پذیر کروں تو پروردگار عالم نے فعل کو ظاہر فرمایا. تو اسی لیے کہتے ہیں حضرات صوفیہ کہ یہ ساری کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے, یہ جو نظر آ رہا ہے اللہ کی صفات کا ظہور ہے, ربوبیت کا نظام ہے جو حق تعالیٰ پوری کائنات میں چلا رہے ہیں. یہاں ایک غلطی ہوئی اور جن سے ہوئی آپ نہ کر بیٹھنا, اگر وہ غلطی نہ بچاؤں تو میں گنہ گا, کیونکہ اندیشہ ہے کہ کہیں پھسل نہ آ جائے اور آدمی پھسل جائے تو بتانے والا ذمہ دار. یہاں بیٹھنا کھیل نہیں, وہاں جواب دینے کا احساس, یہاں بیٹھنے کے باوجود آنسوں رلاتا ہے. یہاں تو بتائیں گے کوئی بات, لیکن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے کہ تم نے سچ کہا تھا کہ غلط کہا, کیسے سمجھایا تھا؟ ایک ایک بات پوچھی جاتی. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا لیکن لکھنے والے لکھ لیتے, اور قریب میں رہنے والا جو رقیب ہے وہ جانتا ہے. پھسل کیا ہوئی جب یہ بات کہی گئی کہ ساری کائنات پروردگار عالم کے اسماء و صفات کا مظہر ہے, تو ہر کنکر کو لوگوں نے شنکر بنا دیا اور ہر ذرے کی پوجا پھول پوجا پاٹ شروع کر دی. کوئی حلول کا قائل, کوئی اتحاد کا قائل, کوئی پروردگار عالم کے اس شکل میں ظاہر ہونے کا قائل. اللہ متشکل نہیں ہوتے, لیس کمثلہ شیء, وہ کسی شبیہ میں نہیں آتی, وہ ان کو کسی مثال سے نہیں سمجھایا جا سکتا. وہ ایسی ذات ہے, ان کی اسماء و صفات کے ظہور کی وجہ سے کہیں لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ بھائی اس میں بھی تو اللہ ہی کی صفت کا ظہور ہے لہذا اس کو سجدہ کر لو, نہیں پھر ایمان ہاتھ کو نہیں لگے. جو پھسل گئے سو پھسل گئے, لیکن ان سے عبرت حاصل لینا, عبرت حاصل کرنا, نصیحت حاصل کرنا محاورہ ہے, کہا جاتا ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار. آدمی عقل مند تو وہی ہے نا کہ اگلے گرتے ہوئے کو دیکھ کر خود سنبھل جائے, یہ نہیں کہ گرنے والے کے پیچھے بکرے کی طرح گر جائے. دمبے ہوتے ہیں بقر عید میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا, ایک دمبے کو جدھر ہزار ہو پورے ادھر, چاہے وہ کیچڑ ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ گڑا ہو, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جہاں ایک جائے گا سب پیچھے چلے جائیں. ایسے جانور تو نہیں, انسان نے, اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے, سمجھ بوجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے, فہم و ادراک اللہ نے نصیب فرمایا ہے, حواس اللہ نے عطا فرمائی ہے, تاکہ ایک بندہ پروردگار عالم کی معرفت کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہو تو دیکھے کہ کہاں کہاں کون کون پھسلے ہیں, پھسلنے والوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے خود پھسلنے سے بچنا اور اپنے ایمان کو بچانا. ظہور اسماء کی وجہ سے چونکہ ایک گروہ باطل پرست بن گیا اور ہر ذرے کو خدا سمجھنے لگا, تو حضرت مجدد القصائی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو الفاظ بدل کر یوں بیان فرمایا, اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں, اللہ کے جو اسماء و صفات ہیں حقیقتاً وہ اسماء و صفات ظہور نہیں کرتے بلکہ ان کے اضلال کا, ان کے سائے کا ظہور ہوتا ہے. سائے کا ظہور ایسا تو اصل کا ظہور کیسا ہوتا ہے؟ یہ کیوں کیا, فرق کیوں کیا؟ حالانکہ یہاں آ کر دو امام الگ الگ ہو گئے, الفاظ کے اعتبار سے الگ ہیں, مدعا کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفسانی سے جو معروف ہیں پنجاب سرہند میں جن کا مزار مبارک ہے، انہوں نے لوگوں کی فہموں کے مطابق بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ کوئی انسان غلطی کا شکار نہ ہو اور حلال کا لفظ استعمال فرمایا، بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھ۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے مدعا پر آؤں۔ یہ کیا ہے؟ پوری کائنات اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے، اسی لیے ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنے منظوم کلام میں یوں فرمایا ہے، درست و باب عرفان میں مجھے پتہ پتہ عرفان کا باب لگتا ہے، اور پتہ پتہ کتاب لگتا ہے، درست و باب عرفان میں مجھے پتہ پتہ کتاب لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ معلوم الہی، اور معلوم الہی ظہور کے لیے فعل الہی کی محتاج ہے، اور جب فعل الہی کی طرف توجہ کریں گے تو ذات الہی کا عرفان نصیب ہوگا۔ اب یہ کس صفت کا ظہور ہے، اللہ کی کس فعل کا ظہور ہے؟ کائنات میں آپ علم بصیرت کی روشنی سے اس کو دیکھ پائیں۔ یہ اس کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں جو میں نے بتانا چاہا کہ دیکھو ہماری تیسری غرض یہ ہے کہ ایمان کا کمال حاصل ہو، توحید اسمائی و صفاتی۔ اور توحید اسمائی و صفاتی کے دو حصے ہیں، یا اس کو چوتھا حصہ آپ سمجھ لو اپنی سمجھ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء نے جتنا کہا اتنا مان لیا جائے، کما ہوا کہ اسمائی و صفاتی ہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حضرات مشائخ حقہ نے جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کی جد و جہد اور محنت کی جائے، اور راہ سلوک کی منزلوں کو طے کیا جائے۔ یہ یا تو چوتھا بول لو یا تیسرے کا دوسرا حصہ بول لو، مراد اس کی ایک ہی ہے کہ ایمان کا کمال توحید اسماء و صفات کا ہمیں حاصل ہو۔ یہ غرض و غایت۔ اب سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کی جو صفات ہیں وہ صفات عین ذات ہیں یا وہ صفات غیر ذات؟ یہ پورا ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک جگہ میں نے بیان کیا اس موضوع پر تو بعض لوگوں نے کہا انصار سر کے اوپر سے گیا، ہمارا جب ایمان سر کے اوپر سے چلے گیا تو شرک تیرے پیروں کے نیچے سے اندر آ جائے گا۔ بات اتنی ہی ہے، بات اگرچہ علمی ہوگی لیکن یہ ایمان کی بات سے اور سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ آج نہ سمجھو گے تو پھر کب سمجھو؟ ایک مجلس میں نہ سمجھ آئے آپ دوسری مجلس لے لو، دوسری میں نہ سمجھ میں آئے انفرادی وقت لے لو، الگ بیٹھ کے پوچھ لو، لیکن بہرحال ایمان کو سیکھنا ہے اور ایمان کو سمجھنا ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی ذات عالی کی جو صفات ہیں وہ کیا عین ذات ہے یا غیر ذات؟ اگر عین ذات کہو گے تعدد خدما لازم آئے گا۔ تعدد خدما کا مطلب دو پہلے ہیں، جبکہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں، تعدد خدما کی وجہ سے شرک لازم آئے گا۔ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن شرک ہو جائے گا۔ اور اگر غیر ذات کہو گے تو پھر ذات بلا صفت ٹھہرے گی، ذات بلا صفت تعطل ہے، معطل ٹھہرانا ہے، صفات سے عاری اور صفات سے خالی ٹھہرانا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اچھا بھلا ہو لیکن اسے اندھا کہا جائے، بھوکا کہا جائے، بہرا کہا جائے، لملا اور لولا کہا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ بے وقوف ہیں آپ، اتنی صفات اس میں ہیں اور آپ صفات سے اس کو عاری اور خالی کہتے ہیں۔ اور اگر یہی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ کی ذات کو صفات سے عاری مانا جائے گا تو کفر لازم آئے گا۔ اب کسو دو چکیاں ہیں، اگر پہلے سے مانو گے صفات کو تعدد خدما لازم آ کر شرک بنے گا، اور اگر صفات کو غیر ذات کہو گے تو کفر لازم آئے گا کہ اللہ کی ذات کو خالی از صفات کہہ رہا۔ یہ ہے ایمان، اہل سنت والجماعت کا مشرب اور مسلک یہ ہے، صفات نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات بلکہ لازم ذات ہے۔ صفات عین بھی نہیں لہذا تعدد خدما نہیں ہوا، غیر بھی نہیں لہذا خالی صفات بھی نہیں ہوا، تو صفات کو لازم ذات کہہ دیا، یعنی جہاں ذات ہوگی وہاں لازماً صفات بھی آئیں گی. تو رتبتاً مؤخر ہوتا ہے. حالانکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ ہے جب سے اللہ کی صفات ہے تب تو پھر تعدد قدما لازم مکشف ہو گیا. اس لیے نزاکت کو سمجھیں. مرتبے کے اعتبار سے ذات اللہ کی مقدم ہے اور صفات رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہے. اس فرق کو ذہن میں رکھوں گا. نہ عین ذات نہ غیر ذات بلکہ لازم ذات ہے اور رتبتن صفات مؤخر ہے اور ذات مقدم ہے. آمنت باللہ ہے. اور ہمارے آمنت باللہ کا یہ حال ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہے. بچپن میں کبھی مسجد کو ماں باپ نے لے جا کر صباحیہ میں مسائیہ میں داخل کر دیا تھا. وہاں مسلم نے رٹا دیا رٹا لگا دیا آمنت باللہ کما ہو ابھی اسمانی و صفاتی ہی. آج تک یاد ہے پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہے یہ نہ تو پوچھ رہا ہوں صاحب. یہ ہے آمنت باللہ. اللہ پر ایمان لاؤ. کیسے لائیں گے؟ اللہ کو قائم بخود کہیں گے, اللہ کو قدیم کہیں گے, اللہ کی صفات کو کیا کہو گے؟ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات بلکہ لازم ذات ہے. اور فرق کے اعتبار سے ذات و صفات میں سات طرح کے فرق پائے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مضمون میں عرض کر دیا. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. میں نفس مضمون سے متعلقہ جتنی باتیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ تمہیدی گفتگو ہے. آگے آپ کو صرف صفات مجھے گنانی ہے اور بتانی. چوتھی چیز میں ایک اور پہلو نکل آتا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ کائنات میں کس ذرے میں اللہ کی کس صفت کا ظہور و اظہار ہے تو کیا کرنا. معلوم بھی ہو گیا تو کیا کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث شریف ہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے اوصاف کو اللہ کے اوصاف سے آراستہ کر لو. تخلقوا باخلاق اللہ. لہذا جب پتا چلے گا کہ ظہور کیسے ہو رہا ہے تو وہ صفت اپنے اندرون میں پیدا کرنے میں معاملت ملے گی. یہی ہمیں بے اعتبار نتیجہ درجۂ کمال پر ایمان کے پہنچائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سن لیے تو کوئی عارف باللہ ہو گیا. سننے سے عارف باللہ ہونا ہوتا تو بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ہم نے سن رکھا ہے لیکن میرے دوست ہم آج تک اللہ کے ولی نہیں بن سکے. سننے سے نہیں تخلق ہونا اپنے اندرون میں پیدا کرنا ان اخلاق کو جو اخلاق خدا بندی ہیں جو چاہا جا رہا ہے جو مطلوب ہے یہ معلوم کریں گے تو سیکھیں گے اور زندگی میں لائیں گے. یہ کیا ہے چوتھی بات کی ایک شعر. صفات کے اعتبار سے پروردگار عالم کی صفات کتنی اور ان صفات کو کیا کہا جاتا ہے. بنیادی طور اللہ کی صفات ذاتیہ 7 ہے, اللہ کی صفات اجمالیہ 28 ہے اور اللہ کی صفات تفصیلیہ جس میں ہمارے کام بن جاتے ہیں وہ 99 نمبر پر 9. اسی لیے جس سے ہمارے کام بن جاتے ہیں جتنی ہماری عقل کی رسائی ہے جہاں تک ہم تعقل کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں اللہ نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ اتنا تم کر لو اس کے بعد تمہارے بس کا نہیں ہے. باقی اگر تم اتنا کرو تو ممکن ہے اللہ پاک تمہیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ادراک ہونا نصیب ہو. لیکن اتنا بھی کر لیے تو بہت بڑا کمال ہو جائے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ایک خاص بات ذہن نہ رکھنا. اللہ پاک کے جو اسماء مبارکہ ہیں وہ اسماء مبارکہ توقیفیہ ہیں. توقیف کا مطلب ٹھہراؤ جس میں آ جائے اتنے بس اس سے آگے ہمت ختم مت کرو. کیا مطلب ہوگا؟ علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ قرآن مبارک سے جو الفاظ ملے اور اللہ کے نام کے طور پر ملے اور احادیث مبارکہ سے جو الفاظ مبارک ملے اور اللہ کے نام کے طور پر ملے بس اسی کو اللہ کا نام کہو. اس سے ہٹ کر کسی اور کو اللہ کا نام کہنے کا عام آدمی حوصلہ نہ کرے ہمت نہ کرے. میں نے ایک لفظ پڑھایا ہے عام آدمی کے لیے اس میں اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اس میں فائل بنا کر اللہ کو نام دے رہا ہو کہ یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، یہ بھی اللہ کا نام ہے، ایسا نہیں دے سکے. بہت سی وجوہات ہیں، ان بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں تم نے جو نام اخذ کر کے استنباط کر کے فاعل ہونے کی حیثیت سے، موصوف ہونے کی حیثیت سے چنا، بنایا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کی، اور اس میں کسی طرح کا نقص اور عیب ہوگا تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی تمہارے کرنے کی وجہ سے، اور اس طرح کرنے سے بندے کی توحید تنزیہی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی کہ اللہ کی جیسی تقدیس تھی ویسی تقدیس کا کما حق کو حق ادا نہ کر سکا، جیسے اللہ کو منزہ جاننا تھا ویسا جان نہ سکا، لہذا اس سے غلطی ہوئی تو اس کی سزا بھی واجب ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ اسماء مبارکہ توحیدیہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو بیان فرما دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کلمات میں جو ارشاد فرما دی ہے، بس اس پر منحصر رہو، اس سے آگے اپنی جانب سے اسماء کے بارے میں اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اسماء مبارکہ کے معاملے میں ڈرو، اللہ جانتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. ایک معنی تو یہ ہو گیا، یہ علمی سطح کی بات، اونچے انداز میں بات ہوگی تو اونچا بولیں، ذرا عام آدمی کے حساب سے بولنا ہے تو یوں بھی بول سکتے ہیں. ایک ہی چیز سے دو کام ہوتے ہیں، ایک کام ٹیڑھا ایک کام سیدھا، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی زمین، خدا نہ خواستہ میں مثال دے رہا ہوں کوئی برا نہ مانے، آپ نے آپ میں سے کسی نے کسی دوست کی زمین قبضہ کر لی، قبضہ کر کے بولے یہ میری ہے، دوسرا جھگڑا میں میری ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دوستی ختم، دشمنی شروع ہو گیا. اب یہ ہوگا یہ عدالت جائیں گے، مقدمہ دائر ہوگا اور یہ کہے گا کہ جناب والا ذرا مسئلہ یہ ہے کہ میری زمین کو اس نے قبضہ کر لیا ہے، میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں، لینڈ ڈاکومنٹس ہیں، سب کچھ موجود ہے، میں ٹیکس پے کرتا ہوں، یہ ٹیکس سلپس ہیں، یہ میں الیکٹرسٹی بل ادا کرتا ہوں، یہ اس کے سلپس ہیں، سارے رسائل میرے پاس ہیں، اور یہ قبضہ کر کے کہتا ہے میری جگہ کو اپنی جگہ. اب یہاں آدمی ٹھہرا ہوا ہے اور جج صاحب کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا ہے یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، بتاؤ یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ قبضہ ناجائز ہوگا کہ اللہ اس جگہ اللہ کے نام سے مدد لینا ناجائز کام کے لیے؟ یہ بھی تو ناجائز ہی ہوگا. اسی لیے دوسرے معنی عوام کے لیے یہ ہوں گے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے اسماء کے معاملے میں ڈرو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناجائز کاموں میں اللہ کے نام کا تم ناجائز استعمال کرنے لگو. بیچارے عامل کے پاس جاتے ہیں، اس کو بول دیتے ہیں صاحب وہ زمین بڑا اچھی لگی، آپ کچھ ایسا تعویذ دے دو کہ بس اس کا دل پلٹ جانا ہو. آج کل کے عاملوں کا حال یہ ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں معلوم کرتے، یہ پڑھ لو اور کے دے دیتے. ہمارے اکابر نے اس طرح احتیاط فرمائی ہے کہ جب تک مصدقہ اطلاع نہ ملی اس وقت تک اس کو آگے کوئی عمل اور وظیفہ نہیں دے دیتے. ہاں جب یقین ہو جاتا بغتر ذرائع سے جیسا ہاں یہ واقعی آدمی محتاج ہے، اس کو کچھ اللہ سے استعانت کا طریقہ سکھانا چاہیے، پھر عمل بتایا جاتا تھا کہ یہ کر لو، اس سے انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے. اسماء کو ہم نے یوں لے لیا، اورات کا کرنا اور مذاہب کا کرنا، پہلے یہ جان لو کہ تم جس لیے کر رہے ہو وہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی بنیاد پر اس وظیفے اور عمل کا کرنا جائز اور ناجائز ہو جاتا ہے. یہ حیثیت ہے، یہ بھی ایک چیز ہے ان بہت سی چیزوں میں سے سیکھنے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، نہ تو اللہ کی جانب کوئی ایسا نام منسوب کرو کہ جس میں نقص ہو کہ اللہ کی تقدیس پر کہیں آنچ نہ آ جائے. اللہ نے ڈرایا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور عوام کو اللہ نے ڈرایا ہے کہ لوگوں کہیں اللہ کے نام کا ناجائز استعمال نہ ہونے پائے، ورنہ عند اللہ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہے اور پتہ چلے گا پھر کیا ہوگا اس کا انجام۔ جہاں تک معاملہ ہے کیا اتنے ہی نام ہیں جتنے بتائے گئے ہیں؟ حدیث میں تو صاف لفظ ہے نا، 99 الا واحدہ 99، ایک کم سو۔ اتنا کلیئر ٹائٹل دینے کے بعد بھی کوئی بات باقی رہتی ہے کیا؟ نہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم نہیں رکھتے اور لا علمی کی وجہ سے غلط اسم کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ پھر اللہ کے نام کتنے؟ لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو وہ سب اللہ کے نام، انہیں کے اسماء کا ظہور۔ لیکن یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے کہ یہ میں اللہ کی طرف اس کی نسبت کروں، آپ اللہ کی طرف نسبت کریں، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ بڑی بڑی عرق ریزی کرنے والے علماء نے تھک ہار کے یوں کہا کہ یہ ایسا دامن ہے کہ اگر راستے سے پکڑو تو راست بن جاؤ گے، لیکن پھسل گیا تو سیدھے جہنم کے امیر غار میں پہنچ جاؤ گے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے اسماء الحسنی کا معاملہ، اللہ پاک کے مبارک ناموں کا معاملہ۔ اجمالی طور پر مختصرا یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرات مشائخ حقہ ولہ الاسماء الحسنی وللہ الاسماء الحسنی میں جن کو اللہ نے فہم بصیرت و عرفان کا کمال عطا فرمایا تھا، تعمق سے، عمیق نظروں سے جانچنے کے بعد جتنے اسماء کا تذکرہ فرمایا وہ کم از کم 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ 1000۔ لیکن یہ کس کا کام ہے؟ جو صاحب کشف ہوں اور اللہ کے عارف ہوں یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ انہوں نے دریافت کی اتنے نام کہ یہاں اللہ کے اس اسم کا ظہور اور اللہ کے اس اسم کی تجلی کار فرما ہے، یوں حضرات مشائخ حق آپ نے کشف کے ذریعے سے اس کو جانے ہیں، پھر آپ کو بتایا ہے۔ لیکن یہ سب کو بھی نہیں بتایا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے اکثر کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے 1000 نام اہل کشف نے بتایا ہے۔ سب کو اتنا ہی معلوم ہوگا نننو نام اللہ کے، وہ بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ اتنا معلوم۔ 1000 نام اہل کشف نے دریافت کیے، اس کی تائید کی ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہمارے اکابر اور بزرگ حضرات ہیں جو الفاظ کے منقولات میں بہت محتاط، اتنے محتاط، اتنے محتاط کہ ذریع برابر بھی کمی اور بیشی کو گوارا نہ کرنے والے۔ جہاں تک حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے، سب مانتے تو مانتے ہی ہیں، جو کسی کو نہیں مانتے وہ بھی ان کو مانتے ہیں، سمجھدار کے لیے اشارے کافی ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام تو نہیں مانتے وہ بھی ان کو مانتے ہیں، وہ بھی ہمارا امام ان کو کہتے ہیں۔ جب انہوں نے مان لیا کہ ہاں اہل کشف نے 1000 نام دریافت کر لیے ہیں اور ان کا یہ دریافت کرنا درست ہے، تو فتویٰ لگانے کی ہم نے اور آپ نے کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک 1000 ناموں تک جائیے جانا ہمارے بس کا رول نہیں، وہ تو صاحب ذوق، صاحب شوق، صاحب معرفت، صاحب عظیمت لوگوں کا کام ہوتا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے جتنا کافی بتایا گیا ان ناموں میں بھی مستقل بحث ہے۔ امام ترمذی نے جس کو نقل فرمایا اس میں 66 نام ایسے ہیں جس کو مستدرک حاکم میں نقل نہیں کیا گیا ہے اور ابن ماجہ میں نقل نہیں کیا گیا، اور ابن ماجہ میں جو نقل کیا گیا وہ ترمذی نے 66 نام ہونی اور المستدرک میں نہیں، اور المستدرک میں 20 ایسے نام ہیں جس کو امام ترمذی نے نہیں لیا اور ابن ماجہ نے نہیں لیا ہے۔ اب کل تعداد کتنی ہوگی؟ 66 نام امام ترمذی کے وہ جو دوسروں کی کتابوں میں نہیں، 66 نام وہ جس کو ابن ماجہ نے لیا ہے لیکن دوسری کتابوں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے ہوں گے؟ 66 اور 66، جلدی جلدی حساب کر کے بتائیے. 120 ہو گئے, 132. 20 ناموں جو المستدرک میں ہیں کتنے ہو گئے؟ 52. ٹھیک ہے, 11 نام ان تین کتابوں کی علاوہ کتابوں میں روایات میں موجود ہیں. جب ترمذی شریف, ابن ماجہ اور المستدرک, یہ تین کتابیں چھوڑ کر دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں 11 نام اور آئے, کتنے ہو گئے؟
163
نام. ابھی تو 99 بول رہے تھے, 163 ہو گئے, جبکہ یہ حدیثوں میں منقول ہے. اب کیا کرو گے؟ یہ اللہ ہی کے نام, لیکن اس کو آپ کیسے چھانٹیں گے, اس کو کیسے الگ کر کے 99 کے ٹارگیٹ پر لائیں گے, یہ بڑا کمال ہوتا ہے. فنی اعتبار سے کمال یہ ہے کہ جن اسماء کے مصدر ایک ہیں اس کو ایک نام شمار کر لو, جیسے مالک, ملک, ملیک, ایک ہی معنی کے تین نام آئے. عند ملیک مقتدر سے ملیک لیا بعضوں نے, بعضوں نے مالک الملک سے مالک لیا ہے نا. ملک ملکیوں میں تین خود ایک تلاوت ہے سورہ فاتحہ کے سبع اشارہ میں. تو ملک, مالک اور ملیک مصدر اس کا ایک ہی ہو, لہذا یہ تین نہیں ہیں, ایک ہے. اب ایسا جب آپ کٹائی چھٹائی کرتے جائیں گے تب کہیں جا کر 118 نام باقی رہتے ہیں. 118 نام, اس میں سے آپ 15 نام نکال دیں, 15 نام نکال دیں, کیونکہ وہ نام وہ ہیں جو دو لفظی کہلاتے ہیں جن کو مرکب کہا جاتا ہے, یعنی دو لفظوں سے جوڑ کر جس کو بنایا جائے, جیسے ذوالجلالی والاکرام ایک نام لیکن دونوں کو ملا کر بنایا گیا ہے. ایسے کتنے نام ہیں؟ 15. جب 118 میں سے آپ 15 نکال دیں تو کتنے بچ گئے؟ 103. 103 بچے نا, 16, 17, 18, 103. اب ان 103 میں بعض نام وہ ہیں جو معنویت کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں, ان چار ناموں کو نکالو تو رہتے ہیں 99. ہو گیا. یہ بحث ہے, وہ تفصیلی بحث جو کم از کم 500 صفحات میں ہے, جو میں آپ کو ایک گھنٹے میں سنا رہا ہوں. اب یاد رکھنا کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ حضرات کے ذمہ ہوگا. اللہ مجھے بھی یاد دلا دے, آپ کو بھی یاد دلا دے. اللہ پاک کے نام بہت, اس کا اجمالی خلاصہ ذہن میں رکھیں. اللہ کے نام بے شمار ہیں کیونکہ اللہ کی ذات لا محدود, تو اللہ کی صفات بھی لا محدود. خلاصہ ذہن میں رکھیں. لیکن جن سے ہمارے کام بن جاتے ہیں اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ 99 نام ہیں تم ان کو یاد کر لو, اس کے نتیجے میں پروردگار عالم تمہیں جنت عطا فرما رہے ہیں. وہ نام ہے جو اس کو اللہ نے اسماء حسنا قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات میں بیان فرمایا ہے, لہذا ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرو. اللہ ہی کے نام ہے فدعو بیا, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو, مدد طلب کیا کرو. یہ وہ نام ہے جس کی معنویت سے اللہ کی صفات کا, اللہ کے کمالات کا, اللہ کی قدرتوں کا ظہور سمجھ میں آتا ہے. اس سے اللہ کی ذات عالی کی معرفت حاصل کرو کہ اللہ کیسے قدرتوں والے, کیسے کمالات والے, کیسے محبت و محبت والے, کیسے رحمت و شفقت و رافت والے, اللہ پاک کی یہ معرفت حاصل کیا کرو. اس کے ذریعے سے کم از کم درجے میں یہ ہوگا کہ یا تو آپ کے نئی پار لگ کر ایمان کا کمال مل جائے گا, یا کم از کم درجے میں توحید اسمائی و صفاتی حاصل ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نام کا مستحق نہیں سمجھیں گے, اس کمال کا مستحق نہیں سمجھیں گے کہ اللہ موصوف و صفات کمال ہے. یہ صفت تو اللہ عز و جل کی ہے, اس کا غیر اس کا مستحق نہیں اور حقدار نہیں. کم از کم توحید اسمائی حاصل ہو کر ان اسماء و صفات کا اصل قادر جو ہے, ان اسماء و صفات کا جو مالک ہے, اس کو آپ اکیلا تنہا جانیں گے, اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں. بنیادی باتیں ذہن میں آ گئی. اسماء بہت ہیں لیکن ہماری ضرورت جن سے پوری ہوتی ہے وہ 99 ہے, اور ان اسماء مبارکہ میں سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے تین چار سبب رکھے ہیں. نمبر ایک، اس کو یاد کرنا، اس کی برکت سے جنت حاصل ہوگی. نمبر دو، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مدد حاصل ہوگی. نمبر تین، اس سے کلمے کا یا ایمان کا توحید اسماعی و صفاتی کا حصہ نصیب ہوگا. نمبر چار، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی معرفت کا باب کھلے گا اور اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی قدرتوں کو جاننا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اس کے لیے سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے. اس لیے انشاءاللہ العزیز آئندہ یہ تمہید کی بات تھی جو ہر بیان سے پہلے کا حصہ ہے، اس کو فٹ کر لینا بعد میں آپ. اس کے بعد رحمان، اس سے کیا چاہا جا رہا، اس کا مقتضی کیا ہے، اس کا اس صفت کا ظہور کہاں کہاں ہو، کیسے کیسے ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہلکے ہلکے اس کے چند اشارہ، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پوری بتائی جائے، لیکن جتنی عام فہم ہوگی عوام الناس کی اور طلبا کی، جس کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہو، اتنی بات ضرور انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید اسمائی و صفاتی کا کمال نصیب فرمائے اور اپنے اسمائی مبارکہ اور افعال مبارکہ اور صفات مبارکہ کے ذریعے سے حق تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے. حسب معمول انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر ہوگا، برکتن پھر دعا ہوگی، درود شریف پڑھیں، متوجہ رہیں. غیر اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کے تصور کے ساتھ، لا الہ الا اللہ،
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 لا الہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حاضرنا، اللہ ناظرنا، اللہ شاہدنا، اللہ معنا، اللہم ونبر قلوبنا بنور معرفتك وعرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. كرتا دھرتا اللہ ہے, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, فعل حقیقی اور خالق فعل اللہ ہے, یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استہزاء کے ساتھ. ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کسی آہی, چھوڑ کے ہم بے مالی و جاہی ارتو کروں میں فخر میں شاہی, شام و سحر ہے شال مناہی میرے گناہ لام تناہی, کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی, شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو
اللہ 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 الل
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا حكم عفر ما ديجي حتى وقدر بدر فرما ديجي سيئات وحسنات سمو بدر فرما ديجي. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو عافیت کا در گزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ بڑے گنہ گار ہیں، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، دن کے اجالوں میں گناہ کیے، جان جان کر ہم سے گناہ ہوئے، انجانے میں ہم سے گناہ ہوئے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا پھر ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ کسی کے معاف کرنے سے ہمارا کام نہیں بن سکتا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ رات کے اندھیروں میں کیے گناہ معاف فرما دیجیے، دن کے اجالوں میں کیے گناہ معاف فرما دیجیے، اکیلے اور تنہا کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ مل کر کیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما دیجیے، بہنوں کو معاف فرما دیجیے، بیوی بچوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بڑوں کی لغزشوں سے صرف نظر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بڑوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے کریم مولا ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، تقویٰ اور طہارت کی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ شرک سے کفر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفاق و ارتداد سے ہماری حفاظت فرمائیے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیے، رسوم و رواج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شیطان کی شیطانت سے ہماری حفاظت فرمائیے، نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائیے، باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرمائیے، مفتنین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ مفسدین کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا جو مسحور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجئے. اے اللہ جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو نظر بد کا شکار ہیں ان کی نظر بد کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو جسمانی عوارض کا شکار ہیں اللہ سب کی بیماریاں دور فرما دیجئے. اے اللہ بالخصوص ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو عافیت عطا فرما. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو جو جہاں جہاں بیمار ہیں اے اللہ سارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے کریم مولا آج امت مسلمہ ذلت کی امیر گاہوں میں گری ہوئی ہے. اے اللہ
کوئی مسلمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اے اللہ ہر مسلمان کے جان کے مال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے. اے کریم مولا اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلوں کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں اسلام کے غلبے کی شکلوں کو پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مکاتب اور مدارس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مساجد اور حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ سارے کفر ہم پر چڑھے آئے ہوئے ہیں, یہودیت و نصرانیت اسلام کو بے اس جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے, وہ ان کی تمام کوششوں اور سازشوں کو ان پر پھیر دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے. اے کریم مولا بہت سے مخروض ہیں, قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجیے. بہت سے پریشان ہیں, سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم بہت سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں, اے اللہ راحت نصیب فرمائیے. اے اللہ بہت سے بے جا مقدمات میں پھر پھنسے ہوئے ہیں, اے اللہ باعزت خلاصی نصیب فرمائیے. اے اللہ بہت سے بے گناہ جیلوں میں بند ہیں, اے اللہ ان بے گناہوں کی رہائی کا عزت کے ساتھ سامان فرما دیجیے. اے اللہ جو بیوائیں ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, مولا کوئی آج کسی کو دیکھنے والا نہیں ہے. اے کریم مولا اپنے خزانے غیب سے سب کا انتظام فرمائیے. اے کریم مولا ہمارے فقیروں کو غنی بنا دیجیے, ہمارے غنیوں کو سخی بنا دیجیے, ہمارے سخیوں کو متقی بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے پاکیزہ جذبات نصیب فرمائیے. اے اللہ جو ہمارے مرحومین گزر گئے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. اے اللہ بالخصوص اس ادارے کے روح رواں حافظ غوث صاحب کی بہن کا اے اللہ انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. اے اللہ تمام مرحومین کو عافیت نصیب فرمائیے, تحد نظر ان کی قبروں کو وسعت نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کا فراش بچھا دیجیے. اے اللہ جنت کی ہواؤں کو اس میں چلا دیجیے. اے کریم مولا ہمارے علماء اور مشائخ میں جو گزر گئے ہیں, اے اللہ ہم سب کی طرف سے انہیں اجر جزیل نصیب فرمائیے. مولا کریم ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائیے. اے کریم مولا ہمارے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ان کا اتباع کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو نبوی طریقے سے آراستہ فرما دیجیے. شریعت مطہرہ پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ جب اس دنیا سے جانا مقدر ہو, اے اللہ کلمے کی, ایمان کی, اپنے اپنے حبیب کی محبت کی, اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں ماننا نہیں آتا, فقیرانہ حیثیت میں ہم فقیروں نے جھولیاں پھیلائی ہیں. آپ بادشاہ ہیں, احکم الحاکمین ہیں, آپ ہی رب العالمین ہیں. اے کریم مولا بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں. اے اللہ سب کے جائز مرادیں پوری فرما دیجیے, سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجیے, سب کے جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے, سب کے جائز حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرما دیجیے. اے کریم مولا ہم نے فقیرانہ حیثیت میں مانگا ہے, آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اپنی شایان شان عطا فرمائیے. جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جس خیر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے, وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, مولا ان تمام شرور و فتن سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. مولا ان تمام شرور و فتن سے ہمیں اپنی امان نصیب فرمائیے, اپنی حفظ و امان میں ہمیں لے لیجیے. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی برکت سے قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.